شرع لکم من الدینی، اس نے مقرر کر دیا تمہارے لیے وہ دین، ما وصا بہ نوحا، جس کا اس نے حکم دیا تھا نوح کو، یعنی اے نبی آپ کو جو دین دیا جا رہا ہے یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، کوئی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ انہونی بات ہو گئی، ویری ڈفرینٹ تھنگ، بلکہ حضرت نوح کو بھی یہی دیا، والذی اوحینا الیک، اور جسے ہم نے بذریعہ وحی بھیجا آپ کی طرف، نہ دیکھیں دوسری بار 13ویں آیت میں وحی کا لفظ آ گیا ہے کہ سورس آف نالج جو ہے یہ زمین کا نہیں ہے، یہ آسمانوں سے آیا ہوا علم ہے، وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا کہا تھا ان پانچوں نبیوں کو، یہاں سے بریکٹ لگا لیجئے، یہ ہے ہمارے دین کی ڈیٹیلز، ان یہ کہ اقیم الدین، اسی دین کو قائم رکھنا، بالکل سیدھا رکھنا اس دین کو، اس کو نافذ کرنا، عملی زندگیوں میں بھی، سیاسی زندگیوں میں بھی، اجتماعی زندگیوں میں، اخلاقی زندگیوں میں، معاشرتی معاشی زندگیوں میں، یعنی اگر چاہتے ہو دنیا میں کوئی دین آئے، سیاست تجارت کاروبار مال دولت رشتے ناطے، تو وہ یہی دین ہے، یہی نصب العین ہے، جس کے اوپر نظریں گاڑو گے تمہاری زندگیاں خوشیوں سے بھر جائیں گی، یہ دین سب کو سب کا حق دے گا، ولا تتفرقوا فیہ، اور دیکھو لوگو اس میں تفرقوں میں نہ ڈلنا، مت اس دین سے ہٹنا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہ ہونا، یہ ہے وہ دعوت جس کا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو حکم دیا تھا، اور ہم پیچھے بھی پڑھ چکے سورۃ الاحزاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الرسل ہونے کی بات ہوئی، اور اس کے بعد وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، پانچ نبیوں کا تذکرہ اکٹھے آتا ہے، یہ اولو العزم پیغمبر ہے، سورت بقرہ میں بھی ان سب کا نام ساتھ ہی آیا تھا، اور ہر ایک ایک خاص وجہ، حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عمر دی تھی معجزانہ طور پر، عرب لوگ جانتے تھے ان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت جوڑتے تھے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر اس لیے کیا کہ نزول قرآن کے وقت انہی دو پیغمبروں کے ماننے والے گروہ موجود تھے، یہود اور نصارہ کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جب سے چلا بنیادی چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بیسکس ہر دور میں ہر نبی کے دور میں ایک ہی تھی، اور وہ کیا تھی کہ ایک اللہ کو مانو، شرع کا جو لفظ ہے نا اس کا معنی ہے بیان کرنا، واضح کیا، مقرر کیا، لکم سے مراد ہے تمہارے لیے، یعنی امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، دین کا معنی ضابطہ طریقہ لائف سٹائل وے آف لیونگ، یعنی جو تم کو دیا وہ وہی ہے جس کو پچھلے لوگوں کو بھی دیا گیا، اللہ کی ذات جو ہے ان ساری چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی رہی ہر دور میں، اور لوگ کب بھٹکے، جب انہوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا، جب لوگ اللہ کی دیوی رہنمائی سے بھڑک کر انسانوں کی طرف نظریں لگا لیتے ہیں نا کہ فلاں ملک کا نظام دیکھیں گے، آج تک تو برٹش لاز ہم اپنے ملکوں سے ختم نہ کر سکے، ہم کس دین کی اور ہم کس اسلام کی بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کے ذریعے بتا دیا کہ انسٹرکشنز اوپر سے آتی تھیں، سب ایک ہی اصول پہ کام کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا، اور جب لوگ تفرقوں میں آتے ہیں تو پھر اصل میں خرابیوں میں آتے ہیں، تفرقہ کب آتا ہے، کیا نبیوں ایک نبی سے دوسرے نبی نے جو دین کا کام کیا تو وہ تفرقہ ہوا، تفرقہ نہیں ہوتا، تفرقہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بیسکس پہ لڑنے لگیں، توحید کی دعوت ایک اللہ کی ہے، آپ اس کے ساتھ دوسرے انسانوں کو شامل کر لیں، یاد رکھیے کہ بعض دفعہ ہم نہ چاہتے ہوئے دوسروں کو بیچ میں شامل کر لیتے ہیں، بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم چاروں اماموں میں سے سب کی صحیح رائے کو لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کچھ ناموں پہ اس طرح جھگڑتے ہیں، میں نے کسی کا ایک جملہ سنا تھا کمنٹ کسی کے بارے میں کہ کل کے لوگ اپنے اماموں کے ساتھ اتنے بند جاتے تھے کہ ان کے پیچھے ادھر ادھر ہوتے نہیں، آج کے دور میں خاص طور پہ کچھ خواتین جب کسی ایک جگہ سے پڑھ لیتی ہیں، کسی ایک ادارے سے منسلک ہوتی ہیں، تو ان استادوں کو بھی اماموں کا درجہ دے دیتی ہیں، ان سے اوپر پڑھنا ہی نہیں چاہتی، ان کے عمل میں اگر ان کے ایک حکمت کے تحت ایک عمل ہے وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے، نہیں ہماری استاد یہ کہتی ہیں، ہمارے استادوں نے یہ سکھایا، ہمارے بڑوں نے سکھایا، تو کل جو اماموں کے نام پہ جھگڑے تھے آج گروہوں کے نام پہ ہو گئے، एक गिरोह ने अपना एक उस्ताद बना लिया, वो कहते हैं सारा कुछ उनका ही ठीक है, दूसरा कहता है दूसरे ने उठा लिया। तो मोहब्बतों के मरकज़ जब बदलते हैं, याद रखिएगा, हमारे इत्तेहाद और हमारे दीन पे जुड़ने की बुनियाद अल्लाह और उसका रसूल होगा, हक के साथ रहेंगे, और अगर इसको छोड़ा तो तफरके पड़ गए। याद कर लें कि इस मौके पे कुरान को पढ़ रहे हैं ना, जब तक हम सब अपने आप को एक अल्लाह का ताबे नहीं करेंगे, दलील के मुकल्लद हैं हम दलील को मानते हैं, हक के मुकल्लद हैं, हक के साथ हमारी निस्बत है, उस वक्त तक तफरके इंशाल्लाह नहीं पड़ेंगे। तफरके कब पड़ते हैं? अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं कि ला ततफरकु, आगे आयत 14 की शुरू में इस पे बात होगी कि तफरके पड़ते कब हैं और किन में पड़ते हैं। यहाँ तो कह दिया कि बस तुम अल्लाह को छोड़ के किसी और दर पे ना जाना, लेकिन काफिरों को आपकी ये दावत कैसी लगती है? कबुर अलल मुशरिकीन मा तदउहुम इलैह, मुशरिकीन पर ये बात बड़ी गिरां गुजरती है जिसकी तरफ आप इनको बुलाते हैं। वो कौन सी बात थी? सबको छोड़कर एक अल्लाह को मान लो, लात को छोड़ो, मनात को छोड़ो, जिनकी नस्लों से पूजा पाठ करते आ रहे थे उनको छोड़ो, जिन रस्म व रिवाज पे जी रहे थे अब उनको छोड़ो, ये बात बुरी लगती थी। आज के लोगों को भी बुरी लगती है बात? क्या मा तदउहुम इलैही की बात आज के मुशरिकों को भी बुरी लगती है? बहुत बुरी लगती है, बर्दाश्त ही नहीं होती। वो कहते हैं कि ये कुरान कैसा है जो हमारे बुजुर्गों की बातों को पीछे कर देता है और ऐसी ऐसी बातों को पेश कर देता है जिसको हमने कभी अहमियत ही नहीं दी। तो फरमाया कि तुम्हारी दावत इन मुशरिकों को बड़ी बुरी लगती है, लेकिन क्या इनके इसको बुरा समझने से अल्लाह ताला तुमसे ये खैर छीन लेगा? हरगिज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह यज्तबी इलैही मन यशा, अल्लाह चुन लेता है जिसको चाहता है, अपनी तरफ बुला लेता है। ये कौन सा? अभी जिसमें हम बात कर चुके हैं, पहला दर्जा। अल्लाह कुछ लोगों को पहले से चुनता है अपने लिए, रहमत कर देता है मूसा की तरह, अल्लाह ताला उनके लिए फैसले करते, जैसे उमर बुला लिए गए, कोई उमर का इरादा था भला आने का इस्लाम की तरफ, अल्लाह बुला के ले आया, कत्ल करने आए खुद ही अपने नफ्स को कत्ल कर चुके, लेकिन कुछ का हाल क्या है? व यहदी इलैही मन युनीब, और वो हिदायत देता है अपनी तरफ जो उसकी तरफ रुजू करता है। ये है दूसरा दर्जा, कुछ को अल्लाह बुला लेता है। करो क्या? वमा तफर्रको, देखो फिरकों में ना बटो, गिरोहों में ना बटो, नस्बतें इंसानों से ना जोड़ो, जगहों से नस्बतें ना जोड़ो, तफरके ना करो। और ना करो तो वहाँ था ना ला ततफर्रको, यहाँ अल्लाह बता रहे हैं वमा तफर्रको, ना तफरका किया उन्होंने मगर इल्ला मिन बादी मा जाहुमुल इल्म, इल्म आने के बाद तफरका हुआ। ये क्या बात है? इल्म तो सारे तफरकात को मिटाता है। आपके मिट रहे हैं ना, जो बाप दादा के नाम से जो काम करते कराते आ रहे थे, कोई इधर की बात, कुरान की दावत आपके दिल को खोल रही है ना। अल्लाह कहते हैं कि इल्म आने के बाद एक हो जाने की बजाय लोग बटने लगते हैं, तो फर्क होते ही दीनदारों में। आज भी लोग शराब एक ही टेबल पे बैठ के पीने को तैयार हैं, मेहंदी उपटन की रस्में लोग एक ही पार्टी हॉल में करने को तैयार हैं, और दो दीनदार एक छत के नीचे काम करने को तैयार नहीं है। इल्म वालों में तफरकात है, कब? वजह बग़यम बैनहुम, बाहमी हसद के बाद, बगी शकावत, मैं बड़ा मैं छोटा, मैं ऊपर हो जाऊँ मैं नीचे हो जाऊँ, मेरा तो इतना नाम है, मैं आपको इधर कर दूँ, अपनी जगह पे आपको रख लूँ, मैंने इतने साल से मेहनत की। ये होते हैं फितने जो दीन के बावजूद भी शैतान लोगों के दिलों में डाल देता है, और ये बगी है जिसकी वजह से यहूद नबी सल्लम पर ईमान नहीं लाए थे। ये वो बगी थी जिसकी वजह से मक्का वाले, ख़ास तौर पे कुरैश, जो अल्लाह के नबी की बात नहीं मानते थे, क्योंकि वो कहते थे हम काबा के मुतवल्ली हैं, हमारे होते हुए अब आप एक नई दावत क्यों लेकर आ गए, हम नहीं मानेंगे। अल्लाह को तफरके इतने बुरे लगते हैं कि कहा व लौला कलिमतुन सबकत मेर रब्बिक, और अगर आपके रब की तरफ से बात साबित ना हो चुकी होती ना, इला अजल मुसम्मा, यानी इनको एक मुकर्रर मुद्दत तक मोहलत दिए जाने का फैसला ना हुआ होता, तो लकुदिया बैनहुम, तो फैसला हो चुका होता इनके दरमियान। यानी तफरकों की वजह से अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान को एक कर देता, कल की कायम होती क़यामत आज कायम हो जाती, लेकिन अल्लाह ने चूँकि हर चीज़ का एक वक्त रखा हुआ है, لہٰذا وہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور جو لوگ وارث بنائے گئے تھے اس کتاب کے ان کے بعد، لفی شق منہ مریب، وہ اس کے متعلق کے کیسے شک میں مبتلا ہیں جو قلق انگیز ہے، یعنی جن کو کتاب دی تھی ابھی تک ان کے اپنے دل کے شک نہیں دور ہوئے۔ مکہ والوں کی طرف اشارہ ہے، پچھلی قومیں تباہ ہوئیں، اس کے بعد اللہ نے کتاب کا وارث ان کو بنایا، لیکن عقل کیے مارے ہوئے تعصبات کے اندھے، اتنی باتیں، نبی موجود تھا، اللہ کے کلام کو ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا، تو زبزب دور نہ ہوا حتیٰ کہ انہوں نے اس میں اتنے تفرقے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ مریب میں، ریب، قلق والے شک میں موجود ہیں، بے چین رہتے ہیں، خود بھی کریں کیا؟ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، بس آپ اسی دین کی دعوت دیتے رہیں، آپ پریشر میں نہ آئیں، آپ لوگوں کی بات کا خوف نہ رکھیں، آپ یہ نہ کریں کہ ان کے جانے آنے سے کیا ہوگا۔ اچھا، یہاں میں رک کے نا آیت 15 کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں۔ اس ایک آیت میں 10 جملے ہیں، آپ کو 1-2 کر کے لکھاتی ہوں، پھر یہ آیت سمجھ آئیں گے، یعنی سینٹنسز، کمپلیٹ سینٹنسز 10 ہیں اس ایک آیت میں۔ پہلا ہے فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، بس اسی دین کی دعوت دیتے رہیں، یعنی چھوڑ دیں ان کے فرقوں کی باتیں، ان کی محبت، ان کا حسد، ان کا عناد، ان کو چھوڑ دیں، ان میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو حق اور صداقت کا ٹھیکیدار سمجھ لیا ہے، آپ بس اس کلام کو لے کر چلتے جائیں، آپ کی نظر اس قرآن پہ ہونی چاہیے، لہٰذا آپ اسی کی دعوت دیں، اسی دین کی دیں، کسی کے نام سے، کسی کے فرقے سے آپ متاثر نہ ہوں۔ دوسرا جملہ ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس آپ ثابت قدم رہیے جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا، یہ ہے دوسرا جملہ۔ اس دعوت کو قبول کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو قبول کر کے اس پر جم جائیے، اس پہ ڈٹ جائیے، اس کے اوپر ثابت قدمی اختیار کیجئے، اس کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں اس کو لے جائیں۔ آج کتنے دیندار ہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کو بدل دیتے ہیں، وہ توحید کے بھی پرچار کرنے والے دکھتے ہیں اور شرک کے بھی سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، وہ قوالیوں کے بھی ایڈ اپنی دیواروں پہ لگوا لیں گے اور وہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کی محفلیں بھی سجا لیں گے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ڈپلومیٹک چیز ہوتی ہے، اللہ کو نہیں پسند آتی۔ آتے جو آئے، یہ سیاست میں چل سکتا ہے، کسی کو برا نہیں کہنا، ووٹ جو لینے ہیں، لیکن اللہ کا دین، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ تیسرا جملہ ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ اتباع کیجیے ان کی خواہشات کا، یہ بہت بڑی چیز ہے جو لوگوں کو حق سے روکتی ہے، اور وہ خواہش ہے، یہ صدارت کی کرسی کی بھی خواہش ہو سکتی ہے، لیڈرشپ کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، اور بڑا بننا، مال کمانا، اپنا نام کمانا، آئیڈینٹیٹی، میں بڑا، میرے ساتھ اتنے لوگ، میرا گروہ اتنا بڑا، ہم اتنا بڑا جتھا ہیں، یہ خواہش کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ کہا آپ نہ مانیں ان کی خواہشوں کو، پھر وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیں؟ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو ایمان لے آیا اس پر جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے۔ بس آپ سے اللہ نے بکھری ہوئی انسانیت کی شیرازہ بندی کا کام لینا ہے، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹے ہوئے، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے لوگ، اللہ نے آپ کو بلا کر لوگوں کے سامنے ایک گلیو کی صورت میں، غم کی صورت میں پیش کیا، ایک میگنیٹ بنا کے پیش کیا کہ اس کے ساتھ جڑتے جاؤ، حق کے ساتھ جڑ جاؤ گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ سچا داعی دین تفرقوں کو ہوا دینے والا نہیں ہوتا، فرقوں میں بانٹنے والا نہیں ہوتا، روٹھے ہوں کو بنانے والا ہوتا ہے، ٹوٹے ہوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے، اور وہی جڑے گا جس کی نظر اللہ پر ہوگی۔ پھر اگلا جملہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان، ہر قسم کے ظلم و ستم کا خاتمہ کروں، جو باطل قسم کے فرق رکھ رکھے ہیں تم نے، گورے اور کالے کی پہچان کے، یا تم نے عربی اور اجمی کے فرق رکھے، میں ان کو ختم کروں، زندگی کے ہر شعبے میں وہ نظام رائج کروں جو عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرے، میں اسلام کی تبلیغ میں ہوں، اسلام کے احکامات کو نافذ کروانے میں ہوں، سامنے امیر ہو، غریب ہو، شاہ ہو، گدا ہو، کوئی بھی ہو، میں کوئی فرق نہ رکھوں، حتیٰ کہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دوں، اس طرح کے تاریخ ساز جملے اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے تو گویا کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا، پورا عدل قائم کر دیا، خون کے پیاسوں کے ساتھ بھی زیادتی نہ کی اور عزیز و اقارب کو بھی کوئی بیجا قسم کی رعایت نہ دی۔ اور اگلا جملہ، اللہ ربنا و ربکم، لوگو ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، اس کے ساتھ جڑو، اس کی کارسازی کو سمجھو، اس پہ توکل کرو، اس کے در کو چھوڑ کر کسی طرف جانا تو دور کی بات ہے، نظر اٹھا کر دیکھنا ہماری غیرت ایمانی کو گوارا نہیں ہے۔ اگلی بات، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو سارے فرقوں کو ختم کر دیتی ہے۔ قبر میں جا کے کسی نے نہیں پوچھنا مسلک کیا تھا، جماعت کیا تھی، تمہارا نام کیا تھا، تمہارا گروہ کیا تھا، عمل پوچھے جائیں گے۔ صحیح کرو، یہ نہیں کہ عمل ہی غلط کر دو، سوچو بھی نہ، علم بھی نہ حاصل کرو اور بس جو کر رہے ہو کرتے رہو۔ علم کی بنیاد پہ عمل کرنے شروع کر دو، کل پتہ لگ جائے گا کیا 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 نہیں کیا۔ پھر اگلا جملہ، لا حجت بیننا وبینکم، کسی بحث اور تکرار کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، کسی بحث اور تکرار کی ضرورت ہی نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان۔ حق واضح ہو گیا، روشن اور قوی دلائل نے شک کے اندھیرے دور کر دیے۔ تم ابھی بھی باطل سے چمٹے ہوئے ہو، حق کو قبول نہیں کرتے، تمہاری قسمت۔ اب مزید بحث کی، تکرار کی کوئی گنجائش نہیں، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ بیکار تمہیں قائل کرتے رہیں یا تمہیں مائل کرتے رہیں۔ آخر بات کیا ہے کہ اللہ یجمع بیننا، اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا۔ یہ نواں جملہ، سب اللہ کے پاس جمع ہوں گے، پھر باز پرس ہوگی، اس روز پتہ لگ جائے گا کہ حق پہ کون تھا، باطل کون تھا۔ ہم تو اللہ کو حق مانتے ہوئے اس کی کتاب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور آخری جملہ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ خوشی سے نہیں جائے گا تو لے جایا جائے گا، دھکیلا جائے گا۔ کوئی سیق الذین اتقوا کی صورت میں اور کوئی سیق الذین کفروا کی صورت میں، لیکن سب کو جہنم میں لے جایا جائے گا جن کو اللہ کی بات پسند نہیں ہوگی۔ تو یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کا خوبصورت مقام، ایک آیت میں 10 پورے جملے، پوری شریعت ہے۔ ایک بندہ مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ پچھلی جتنی بھی آیتیں ہم نے پڑھی ابھی تک، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر ایک، کہ دین ایک ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ قائم کرنے کے لیے ہے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ بس آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے اس 5 سے 6 فٹ کے جسم پر قائم ہونی چاہیے۔ آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے اٹھنے بیٹھنے، جینے مرنے میں یہ بات جو ہے یہ دکھنی چاہیے۔ پھر اگلی بات ہم نے اس میں پڑھی کہ جو سیدھے رخ کو چھوڑ کر تھوڑا سا بھی مڑے گا، وہ اختلاف کا ذریعہ بنے گا۔ پیچھے بات کی تھی نا کہ مختلف طرف سے لوگ نکلیں اور ایک جگہ پہ مل جائیں تو جمع ہو جائیں گے، مقصد گول ایک ہوتا ہے، لوگ کہیں سے بھی چلیں۔ کیوں تم 4 اماموں کے جھگڑے کرتے ہو؟ سب کا مقصد اللہ کی ذات تھی، وہ سب انشاءاللہ قیامت کے دن ایک ہی جنت میں ہوں گے، 4 امام جنت میں ہوں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اتنے تھریٹ فیل کرتے ہیں۔ ایک واقعہ کہیں سن رہی تھی کہ ایک ہی مسلک کے 2 عالم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، اپنے مسلک کے علاوہ دوسروں کے بارے میں ان کی فتویٰ کیا تھا، کہنے لگے کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ جنت میں کون جاتا ہے نا۔ تو بات شروع ہوئی، لمبی بات تھی جس میں 2-4 جملے مجھے یاد ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگ شرابی ہیں انہوں نے تو جنت میں جانا نہیں ہے، ان کو الگ کر دو، کبیرہ گناہ پہ تو جنت ملنی نہیں، وہ بھی سارے نکل گئے جنت سے، کرتے کرتے سارے گناہوں سے وہ آگے دینداروں پہ۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ سارے جو دوسرے مسلکوں کے مولوی ہیں، یہ تو ٹھیک جگہ پہ ہے ہی نہیں ہے، تو ان کو تو اللہ نے جنت میں بھیجنا کوئی نہیں، وہ بھی نکل گئے۔ کہنے لگا پیچھے رہ گیا تو اور میں، اور تیرا تو مجھے پتہ کوئی نہیں، تیرے دل کا حال کیا، تو اب تو سوچ لے جنت میں کس نے جانا۔ جب یہ سوچ ہوگی، میں سوچتی ہوں لوگ اللہ کی جنت کو اپنے دل کی طرح چھوٹا سا محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اردہ سماوات والارض، تمہیں پتہ ہی نہیں کل جنت میں تمہیں کون کون دکھ جانا ہے۔ دنیا میں تم جن کے بارے میں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے فتوے دیتے ہو، حق کی بنیاد پہ کوئی دے اور بات ہے، جب آپ ڈنکے کی چوٹ پہ صرف اس لیے کہ میرے نام کی امبریلا نہیں لگی ہوئی تو تم تو جہنم میں جاؤ گے، تو کل بڑے اچانک فیصلے ہوں گے۔ دل بڑا کر کے جنت میں جائیے گا، وہاں بہت ایسے لوگ ملیں گے جن کو ہم ڈنڈے کے زور پہ جنت سے نکالنا چاہتے ہیں، یقین کریں۔ بعض دفعہ ایک گھر کے دو فرد یعنی شوہر اور بیوی اگر ان کی سوچ فرق ہے نا تو وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یا تو جائے گی یا میں جاؤں گا۔ سگے بھائی بہن اگر ذرا دین کا اختلاف ہو جائے نا تو وہ سوچ میں پڑے ہوتے ہیں کہ یا تجھے جانے دوں گی یا میں جاؤں گا۔ نہیں وہ بہت بڑا، اس پہ چھوڑیں، اپنی فکر کریں، ایک کام کر لیں زندگی میں، چھوٹی سی مری عقل ہے، اللہ تیری کتاب پڑھ رہے ہیں، تیرے نبی کی بات سن رہے ہیں، سیدھے سیدھے جنت میں لے جائیں، الجھنوں میں نہ ڈال، شادی کی عمر ہے شادی کر دو، کچھ بھی کی ہو جائیں گے، کیوں کرے، پتہ نہیں یہ نہ، پتہ نہیں یہ شورٹی، یہ شورٹی، یہ گارنٹی، بیٹھی رہے گی آپ کی لڑکی، نہیں ملے گی۔ بھائی کر دو، نصیب اس کے تم 10 جگہ بھی کاغذوں پہ سائن کرا لو گے، ہونا وہی ہے جو اس کے نصیب میں۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈنی ہے، آپ کو ملی کوئی نہیں رہی، کوئی لمبی نہیں، کوئی پتلی نہیں، کوئی موٹی نہیں، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کو روٹی نہیں پکانی آتی، چاہتے آپ مختلف چیزیں ایک ہی بندے میں، ہو بھی دبلی پتلی، نازک بھی اتنی اور کام بھی سارے گھر کا کر لے اور رات کو پاؤں بھی دبا کے سوئے، نہیں ہو سکتا، کہیں تو مار کھانی پڑے گی۔ بس حق پہ رہے، کہتے ہیں اللہ جو ہمارا نصیب ہے تمہیں دے دے، ہم تو اس پہ راضی ہیں۔ دین پہ بھی، اللہ کے رب ہونے پہ بھی بندہ تبھی راضی ہوتا ہے جب بالکل گیو اپ، میں نے تو کہہ دینا اللہ کے جو تو نے کہا میں نے کوشش کر لی، ہوا ہوا، نہیں ہوا میری بلا سے، یقین کریں۔ میں سوچتی ہوں کہ دین کی طرف بلا کے، دین کا کام کر کے بھی ہر لمحے بندہ یہی کہ اللہ تو نے اس پودے کو آگے بڑھانا ہے تو لگا دے، اس کی کیاریاں بننی ہیں بنا دے، کھیت بننے بنا دے، بڑے بڑے باغ بننے بنا دے، نہیں تو نہ صحیح، میں جا رہی ہوں اپنی قبر میں، تو جان تیرے بندے جان۔ اتنے بے نیاز رہا کرے دنیا کی چیزوں سے، دین کی بھی عزت اور دین کی بھی شہرت نہ مانگے، کیوں کہ یہ چیزیں بعد میں تفرقوں کا سبب بنتی ہیں۔ جو دو جھگڑنے والے گروہ ہوں گے آپ دیکھیں، وہ اپنے ناموں پہ جھگڑیں گے، اپنے گروہ کی کثرت پہ جھگڑیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ جب اس قسم کے معاملات ہوں گے اللہ تعالیٰ خود بخود دل میں ڈال دے گا یہ چیزیں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی چیز اور بھی اس میں آتی ہے، اور وہ کیا کہ بدترین اختلاف علم والوں کا اختلاف ہوتا ہے، ایک ہے جاہل اور ایک ہے علم والا، بحث کرے گا جاہل؟ وہ کہے گا نہیں بھائی میں کیا بولوں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، اس کے دل میں گلٹ ضرور ہے کہ میں دین سے دور ہوں۔ لیکن جب دو دین والے خوب بازو اٹھا کے مکے مارتے ہوئے دین کی باتیں کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو جنت کا چوکیدار سمجھتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں، اس کے بعد کہ اکثر حق شناس اس کو مان چکے ہیں، یعنی والذین یحاجون فی اللہ، جو لوگ حجت بازیاں کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں، من بعد ما، اس کے بعد کہ جو استجیب لہو، حق شناس اس کو مان چکے، قبول کر چکے، ان کے دل مان گئے ہیں کہ اب یہی چیز ٹھیک ہے، حجتہم داخدۃن، تو بس ان کی حجت رسوا ہونے والی ہے، پیچھے پڑا داخدہ داخزن جلی یدخزو، بالکل وہی لفظ ہے، شاباش، یعنی اللہ کہتے ہیں ان کی حجت بازی لغو ہے، زیادہ باتیں نہ کرو، زیادہ ان سے بحثیں نہ کرو، میٹنگز نہ کرو، یہ نہیں مانیں گے، چار دفعہ میٹنگ کی نہیں فائدہ ہوا، پانچویں دفعہ نہ کرو، کیونکہ ان کی سوچ ہی فرق ہے، یہ جھگڑے کی بنیاد پہ دین کو لینا چاہتے ہیں، ان کا جھگڑا اللہ کے ہاں کیسا ہوگا، بیکار ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، وعلیہم غضب، ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ کیا بتایا؟ بحث نہ کرو، بعض ہوٹل اور خاص طور پہ جو ڈرائیوروں کے ہوٹل ہوتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے مذہبی گفتگو منع ہے، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے سیاسی گفتگو منع ہے، مجھے اس آیت کو پڑھ کے بالکل یہی لگتا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ یہاں کوئی اختلافی بات نہیں ہوگی، بعض لوگ بات ہی اختلافی اٹھاتے ہیں، انہیں کو بھائی یہاں نہیں چل سکتی یہ باتیں، تم نے صرف حجتیں کرنی ہے نا، باتیں کرنی ہیں تو کر دو جو کرتے ہو، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، یقین کرے بندہ چڑ جاتا ہے، مجھے تو صرف قرآن اور حدیث سمجھ آتا ہے، دوسری باتیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، واللہ ہی میں کہتی ہوں مجھے نہ اتنی الجھنوں میں ڈالیں، مجھے تو سیدھا سیدھا یہ پتہ ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، لیکن جب لوگ ڈپلومیٹیکلی ادھر کی بات ادھر کی اس کی اس کی کرتے ہیں نا تو مجھے الجھن آنے لگتی ہے، میں کہتی ہوں سیدھی بات کرو، قولو قولا سدیدا، جو بندہ ادھر ادھر کی، آج کے دور میں لوگ اس کو پالیسی کا نام دیتے ہیں، کہا ایسی باتوں کو ایک طرف کر دو، اور یہاں پھر لفظ دخذہ کو دیکھ لیجئے، عرب لوگ بولتے ہیں دخذہ برجلی ہی، بس کسی چیز کو پاؤں تلے روند ڈالا، اسی طرح مجازن باطل اور فضول دلیل کو حجت داخذہ کہتے ہیں۔ مراد کیا کہ حق کی تردید کے لیے اپنی طرف سے جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ بالکل بیکار ہوتے ہیں۔ تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے پاؤں تلے مسلی ہوئی کوئی چیز، وہاں جاؤ گے لگ پتہ جائے گا کہ تم نے دنیا میں کس چیز کو سچا کرنے کے لیے حق کو بے قیمت کرنے کی کوشش کر دی، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، والمیزان، اور میزان کو بھی اس نے اتارا۔ بالحق کا لفظ آپ بہت جگہ پڑھ چکے، سورۃ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا حق کی بات بڑی ڈیٹیل سے۔ میزان پہ بات کر لیتے ہیں۔ میزان کرائیٹیرین کو کہتے ہیں، یہاں مراد شریعت ہے جس میں حقوق کا وزن کیا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان عدل اور مساوات قائم کی جا سکتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میزان سے مراد یہاں سچا دین ہے جس نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا۔ لگتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق دلائے، مردوں کے دلائے، امیروں کے، غریبوں کے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے وہ کتاب جو لوگوں کو حق دلائے گی، لہٰذا اس میزان، اس کرائیٹیرین کے اندر چیزوں کو تولا کرو۔ تکڑی ہوتی ہے نا ترازو، اس کے اندر چیز ڈالتے ہیں بالکل جتنی ہوتی ہے اتنی کھل کے سامنے آتی ہے۔ اس کتاب کی روشنی میں جب لوگوں کو آپ پرکھیں گے نا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، اور آپ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں سارا اختیار، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کر دیں، ان کی خوبیوں کو آپ پسے پوش ڈال دیں، کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلا آپ ماں ہیں نا، آپ کے بچے میں ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ خوبی ہو، اگر آپ ساری زندگی یہ کہیں نا کہ میں ماں ہوں تمہاری، خبردار اگر تم آگے آئے، مثلا باپ بیٹے کو لے لیں، بیٹے میں کاروباری سمجھ زیادہ ہو سکتی ہے، پاسیبل ہے، باپ کے میں نے تجھے آگے نہیں آنے دینا، تو میرا بیٹا ہے میں تیرا باپ ہوں، تو یہ ظلم کرے گا۔ میزان کیا ہوتا ہے؟ حق والوں کو حق دو، اور یاد رکھیے جب لوگ حقوق مانگیں اس سے پہلے ان کو دے دیں۔ گھروں کا بھی سکون اسی میں ہوتا ہے، زندگیوں کا بھی کام اسی میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کی خوبی کو دبائیں گے نا تو کسی دوسری جگہ سے ابھر آئے گی۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا کہ دین سراسر حق کا معاملہ ہے، اور یہ ایک ایسا میزان ہے جو ہماری زندگی میں لے کے آتا ہے خوشیوں کو۔ سورۃ حدید میں ہم زیادہ بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ، آیت 25 ہے اس کی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ اسی طرح سورۃ الرحمن کی آیت 9 میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط، کہ ترازو کو سیدھا رکھو۔ یہاں مراد چونکہ سورت کا ٹاپک ہی پورا دین ہے، شریعت ہے، تو یہاں اس سے مراد دین ہی کا نفاذ ہے۔ سچا دین ڈالو گے، لگاؤ گے، تو انشاءاللہ تعالی خیر ہی خیر ملے گی۔ اور وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا پتہ کہ شاید قیامت کی گھڑی قریب ہی لگی ہو، تم لمبی تان کے سوئے ہوئے ہو، بیدار ہونے کا نام نہیں لیتے، تمہیں کیا خبر کہ قیامت کا گھڑیال بجنے والا ہے اور اچانک اٹھ کے پھر تم آنکھیں ملتے ہوئے جاؤ گے، تو بہتر ہے کہ ابھی سے کوشش کر لو، ابھی سے اس کی فکر کر لو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، وہ قیامت جس کی جلدی مچاتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے۔ دیکھیے جن کا ایمان نہیں ہے وہ کہتے ہیں قیامت جلدی آئے، دیکھتے آنی ہے کہ نہیں، دیکھتے آنی ہے کہ نہیں، لیکن جن کو یقین آنی ہے، والذین آمنوا مشفقون منہا، وہ ایمان والے تو خوف زدہ رہتے ہیں اس سے، کیونکہ ویعلمون انہا الحق، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ جس کو یقین آنی ہے اس کو تو پتہ ہے کہ اللہ پتہ نہیں اس دن کیا ہونا ہے، اور جن کو یقین کوئی نہیں، بے یقینی میں وہ اچھلتے کودتے ہیں کہ اچھا جی کب آ رہی ہے قیامت، کب نہیں آ رہی۔ کا الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی دلال بعید، خبردار جو لوگ شک کرتے ہیں قیامت کے متعلق وہ بڑی گمراہی میں مبتلا ہے، کہ نہیں آنی ہے، آنی ہے۔ قیامت کا شک تو یہی ہے نا کہ آنی بھی ہے کہ نہیں آنی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہ غالب حکمت والا بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ بندے کس قابل ہیں، وہ اس کا لطف ہے، کبھی رزق کی صورت میں دکھتا ہے، کبھی دنیا کی دوسری نعمتوں میں دکھتا ہے۔ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے لطیف، تو لطیف اس کو کہتے ہیں جس میں تین چیزیں ہوں، लिख लीजिए। नंबर एक, जो काम हो इसमें सख्ती ना हो, यानी दुरुस्तगी ना हो, बल्कि नरमी और रिफ्क हो, इसका पहलू नुमाया हो। इसी तरह वो अपने बंदों की बारीक से बारीक मसलहतों, उनके फ़वादों से आगाह हो, यानी जिसको अपने बंदों की छोटी छोटी बातें भी पता हैं, और जिसको कोई नेमत अता फरमाना चाहे उसे अता फरमाने पर कादिर हो। ये है लतीफ। लतीफ़ के बारे में एक कौल है, लतीफ़ उस ज़ात को कहते हैं जो तेरे दिल को हिदायत से मुनव्वर कर दे, ग़ज़ा से तेरे जिस्म की नश्व नुमा कर दे, तुझे दुनिया से ईमान के साथ निकाले और दोज़ख की आग से तुझे बचा ले। दुआ करें कि अल्लाह हमारे साथ लतीफ़ हो जाए, लुत्फ़ का मामला कर दे, क्योंकि यही है उसकी हकीकत जो बंदे को दुनिया में ही वाकई इस चीज़ के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।